جمعرات 31 جولائی کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ اسرائیل کہتا ہے جنگ بندی ہو یا نہ ہو، حماس کی در اندازی والی تمام سرنگیں تباہ کرنے سے پہلے میں ہرگز نہ مانوں، جبکہ سوتے ہوئے فلسطینی بچوں کو بمباری سے ہلاک کرنے پر اقوام متحدہ نے کہا
پوری عالمی برادری کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ جو مجرمانہ حرکت کر رہا ہے اس پر روک لگے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملے اور بمباری جاری ہے اور اسرائیل نے مزید 16,000 اضافی دستوں کو طلب کر لیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ فائر بندی ہو یا نہ ہو، ان کا ملک غزہ سے اسرائیل میں داخلے کے لیے استعمال ہونے والی تمام سرنگوں کو تباہ کر کے دم لے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایسا معاہدہ قبول نہیں کرے گا جو اسے اس مشن کو پورا کرنے سے روکے گا۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ اسے ان سرنگوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے میں مزید چند دن لگ جائیں گے۔ بچوں کی بین الاقوامی فلاحی تنظیم سیو دا چلڈرن کے ایک ترجمان اسامہ ڈیمو نے کہا کہ غزہ میں لاکھوں بچوں کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے۔
We have seized every single opportunity to intervene immediately of the ceasefire to provide the children.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فائر بندی کے دوران فوری طور پر مداخلت کرنے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھایا ہے تاکہ بچوں اور خاندانوں کو ضرورت کی بنیادی چیزیں فراہم کر سکیں۔ اگرچہ ہم نے بچوں کو نفسیاتی مدد فراہم کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کی ہیں، 200,000 بچوں کو رجسٹر بھی کیا ہے جنہیں فوری نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے، مگر یہ فوری فائر بندی غزہ کی ناکہ بندی کے خاتمے طویل مدت کے لیے تشدد بند کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ادھر انسانی حقوق کے متعلق اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نوی پلے نے غزہ پر فوجی حملوں میں جان بوجھ کر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ غزہ میں سکولوں، مکانوں، اسپتالوں اور اقوام متحدہ کی جگہوں کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کا ممکنہ جنگی جرائم میں احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیلی حملے بند کرانے میں ناکامی اور اسرائیل کو بھاری ہتھیار فراہم کرنے پر امریکہ پر بھی کڑی تنقید کی۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں حکام کے مطابق عید کے موقع پر تفریح کی غرض سے ساحل سمندر کا رخ کرنے والے 21 افراد بحیرہ عرب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ امدادی ٹیمیں سمندر کی اونچی لہروں میں لاپتہ ہو جانے والے مزید افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سمندر میں ان دنوں پانی کی سطح بلند ہوتی ہے، اس لیے گہرے سمندر میں نہانے پر ضلعی حکومت کی جانب سے پابندی عائد تھی، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سمندر میں اتر گئی۔ عید کے دو روز میں 2 درجن سے زائد افراد سمندر میں ڈوب گئے، جن میں سے فی الحال ادارے عیدی فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ 21 افراد کی لاشیں نکال کر جناح اسپتال پہنچائی گئی ہیں۔ لاشوں کی تلاش میں پاکستان نیوی کی جانب سے بھی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔
بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں شدید بارشوں کے بعد مٹی کے تودے تلے دبنے والے گاؤں میں امدادی کارکن زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب تک کم سے کم 28 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ارم عباسی۔
امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ بچ جانے والے لوگوں کی تلاش کے کام میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش اور کیچڑ سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے علاقے کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ تودے کی زد میں آنے والے پونے ضلع کے مالن نامی اس گاؤں میں اب بھی 150 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ بھارت کے کئی علاقوں میں مونسون کے دوران مٹی کے تودے گرنے کے واقعات عام ہیں۔
آسٹریلیا اور نیدرلینڈز کے تفتیش کار پہلی بار مشرقی یوکرین کے اس علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں جہاں ملائیشیا ایئر لائن کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے یوکرینی سیکیورٹی فورسز اور باغیوں کے درمیان لڑائی کی وجہ سے وہ جائے وقوع تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اسی دوران یوکرین کی پارلیمان نے ایک مسلح بین الاقوامی پولیس مشن کی منظوری دی ہے جو جائے وقوع پر تعینات کی جائے گی۔ یورپ کی انسانی حقوق کی عدالت نے روس کو تیل کی ایک سابق کمپنی یوکوس کے حصے داروں کو $2.5 ارب بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ روس کے پاس اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے 3 ماہ کا وقت ہے۔ اس نے عدالت کے اس فیصلے کو سیاسی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ مغربی افریقہ کے ملک سیرا لیون نے جان لیوا وائرس ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی حالات نافذ کر دیے ہیں، جبکہ دوسرے افریقی ملکوں نے بھی اس سلسلے میں سخت اقدامات اٹھانا شروع کیے ہیں۔ ثنا گلزار۔
سیرا لیون کے صدر نے کہا ہے کہ جہاں بھی یہ بیماری پائی جائے گی ان تمام علاقوں کی ناکہ بندی کی جائے گی۔ پڑوسی ملک لائبیریا میں بھی اس بیماری سے بچاؤ کے لیے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام سکول بند کیے جا رہے ہیں اور غیر ضروری ملازمین کو 30 دن کی لازمی رخصت پر بھیجا جا رہا ہے۔ ایتھیوپیا نے مغربی افریقہ سے آنے والے مسافروں کی سکریننگ شروع کر دی ہے، جبکہ کینیا میں حکومت نے تمام سرحدی راستوں پر مسافروں کی سکریننگ بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔
بیجنگ کی ایک عدالت ایک کلینک کے خلاف دائر ہونے والے اہم مقدمے کی سماعت کر رہی ہے جس کا دعویٰ ہے اس کلینک کا دعویٰ ہے کہ وہ ہم جنس پرستی کا علاج کر سکتی ہے. مقدمہ ایک شخص شاؤ جین نے داخل کیا جن کا کہنا ہے کہ وہ جنوب مغربی صوبے چونکنگ میں واقع اس کلینک کا سن کر اپنا علاج کرانے گئے تھے تاکہ ہم جنس پرست رجحان سے نجات حاصل کر سکیں, مگر وہاں انہیں بجلی کے کرنٹ لگا لگا کے بے حال کر دیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
کل وہ انہیں مارنے آئے, میں نہ بولی, میں ان میں سے نہ تھی. پھر وہ ان کو مارنے آئے, میں نہ بولی, میرا ان سے تعلق نہ تھا. مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا, میں پھر بھی نہ بولی. پھر وہ مجھے مارنے آئے, لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا. حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کراچی میں کلفٹن کے مقام پر بپھرے سمندر میں تیرنے کے لیے جانے والوں میں سے کئی ایک کی جانیں ضائع ہوئیں کل, لیکن آج وہاں کا ماحول کیسا ہے اس کے لیے ہم نے ایک عینی شاہد سے بات کی ہے. حفاظتی انتظامات کس قسم کے تھے اس کا بھی ذکر رہے گا. لیکن آئیے سیربین کے بڑے موضوع پہ فوراً نظر ڈالتے ہیں. خبروں میں آپ نے سنا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کہتے ہیں کہ وہ حماس کی تعمیر کردہ تمام سرنگوں کو تباہ کر کے ہی دم لیں گے. اس سے قبل اسرائیل نے مزید 16,000 اضافی دستے طلب کیے ہیں, جبکہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں پر تنقید میں اضافہ ہوا ہے. سیو دی چلڈرن کی جانب سے غزہ میں بچوں کے نفسیاتی مسائل اور اقوام متحدہ کی جانب سے بے گھر افراد کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. غزہ میں رہنے والوں کو کن تکالیف کا سامنا ہے اور غزہ اور اسرائیل کے تنازع نے خصوصاً بچوں پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں, تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
یہ 9 سالہ بچی نور ہے جس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو خود کو محاصرے میں پایا. اس کے خیال میں غزہ میں جاری یہ لڑائی تیسری جنگ ہے. وہ غزہ کی تباہی اور بربادی پہ غم زدہ ہے اور بے فکری کی اس عمر میں اسے ہر لمحے موت کا خوف گھیرے رکھتا ہے. وہ کہہ رہی ہے,
میں بمباری سے خوف زدہ ہوں. ہر منٹ ہر سیکنڈ ہوتی ہے. میں ہر روز اپنی عمر کے بچوں کو مرتا دیکھتی ہوں. مجھے خوف ہے کہ کسی لمحے میں بھی انہی کی طرح نہ مر جاؤں. ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے. ہم بے گناہ ہیں اور اسرائیل ہمیں نشانہ بنائے جا رہا ہے. یہ تیسری جنگ ہے. یہ سب سے زیادہ خوفناک اور بری ہے.
نور کی بڑی بہن آیا 14 برس کی ہے. اس کا کہنا ہے کہ غزہ کے بچوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے دنیا کے دوسرے بچوں کے. وہ کہہ رہی ہے,
میں نے 3 جنگیں دیکھی ہیں اور یہ ان میں سے شدید ترین ہے. میں نے تو بچپن بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا. یہ صرف میری کہانی نہیں, میرے دوست بھی ہیں جن کے گھر بمباری میں تباہ ہوئے. ہم باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ہر طرف بم ہے. ہم بچے ہیں, دنیا کے دوسرے انسانوں کی طرح ہمارے بھی حقوق ہوں گے. یہ لڑائی ختم کریں, ہم جنگ نہیں چاہتے.
بچوں کی بین الاقوامی فلاحی تنظیم سیو دی چلڈرن کے ایک ترجمان اسامہ ڈیمو نے کہا ہے کہ غزہ میں لاکھوں بچوں کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں,
ہم نے فائر بندی کے دوران فوری طور پر مداخلت کرنے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھایا ہے تاکہ بچوں اور خاندانوں کو ضرورت کی بنیادی چیزیں فراہم کر سکے, جیسے دوائیں, فرسٹ ایڈ کٹس اور 9 زائدہ بچوں کے لیے صحت کے ضروری چیزیں وغیرہ. اگرچہ ہم نے بچوں کو نفسیاتی مدد فراہم کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کی ہیں اور 2 لاکھ بچوں کو رجسٹر بھی کیا ہے جنہیں فوری نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے, مگر یہ فوری فائر بندی غزہ کی ناکہ بندی کے خاتمے اور طویل مدت کے لیے تشدد بند کیے بغیر ممکن نہیں ہے.
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل اس وقت تک چین نہیں لے گا جب تک کہ حماس کی تمام سرنگیں تباہ نہیں کر دی جاتی. وہ کہہ رہے ہیں,
اسرائیلی فوج نے اچھے نتائج دکھائے ہیں اور تمام کارروائیاں اب بھی بھرپور قوت سے جاری رکھی جائیں گی. اب تک ہم درجنوں سرنگوں کو ناکارہ بنا چکے ہیں اور ہم اس مشن کو مکمل کیے بنا چین نہیں لیں گے, چاہے جنگ بندی ہو یا نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ میرے لیے ایسی کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہوگی جو اسرائیلی فوج کے اس مشن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے سینکڑوں فلسطینی شدت پسندوں کو ہلاک کر دینے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے ہزاروں ایسے اہداف کو نشانہ بنایا ہے جہاں شدت پسندوں کے اسلحہ ڈپو یا اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں ہیں، جبکہ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں سے ہسپتال، اسکول، رہائشی عمارتیں، عبادت گاہیں، فیکٹریاں اور پاور پلانٹ کچھ بھی نہیں بچ سکا، اور ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں سے اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ معتصم احمد غزہ کے رہائشی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ غزہ اسرائیل جنگ کی بنیادی وجہ غزہ کا محاصرہ ہے، اس سلسلے میں حماس کی جانب سے کی جانے والی کاروائیوں میں وہ انہیں حق بجانب سمجھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں،
حماس کی جدوجہد اس 8 سالہ محاصرے کے خلاف ہے جسے اسرائیل نے ہم پر مسلط کیا اور اسے بین الاقوامی برادری کی بھی حمایت حاصل رہی۔ حماس جو کر رہی ہے وہ ہماری بہترین مفاد میں ہے۔ میں لوگوں کی ہلاکت کے حق میں نہیں، نہ ہی میں جنگ کا حامی ہوں، لیکن حماس وہی کر رہی ہے جو محاصرہ اٹھائے جانے کے لیے ضروری ہے۔
غزہ اسرائیل لڑائی اب چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور اسرائیل کی جارحیت پر اب بین الاقوامی تنقید میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں اور بی بی سی کے دیگر ذرائع سے یکجا کی گئی معلومات پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی تھی معصومہ ملک نے۔ اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے ذرا دیر پہلے بات کی۔
غزہ سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں کاروائی ابھی بھی جاری ہے، اسرائیلی فوج جو ہے وہ مسلسل وہاں پر حملے ان کے طرف سے ہو رہے ہیں۔ آج صبح جب میری بات ہوئی غزہ کے ہیلتھ منسٹری کے ترجمان اشرف القدرا سے، تو اشرف القدرا کا کہنا تھا کہ 1320 سے بھی زیادہ لوگ وہاں پر اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور وہاں پر خاص کر کے جس بات کو لے کر کے کافی لوگوں میں غصہ ہے وہ جو کل حملے ہوئے ہیں اسرائیل کے طرف سے وہاں پر کچھ اسکول میں، جہاں پر کی خواتین اور بچوں نے جہاں پر پناہ لے رکھی تھی، اور وہ عنرا کی اسکول ہے، اور عنرا کے طرف سے کافی یہاں پر UNRWA جو اقوام متحدہ کی جو ایجنسی ہے اس کے طرف سے اس پر سخت تنقید ہوئی ہے۔ یہاں پر کمشنر جنرل نے ان کے ایک بیان میں آج کہا ہے کہ یہ جو ہے اس کی پوری عالمی برادری کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ جو مجرمانہ حرکت کر رہا ہے اس پر روک لگے۔
اور اس بیچ ان لوگوں کے پاس اطلاع یہ آ رہی کہ مطلب دوا، کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس بارے میں کوئی اطلاع ہے؟
جی، وہاں پر کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، وہاں پر ٹیکسی ڈرائیور ایک ہیں، ان سے آج میری بات ہو رہی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ روزگار بول کر کے تو لوگوں کے پاس کچھ رہی نہیں گیا، خود وہ بھی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بالکل خوراک تک لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے، وہاں کسی بھی چیز، کوئی بھی جو ضروری چیزیں ہیں وہ لوگوں کو مہیا نہیں ہو پا کروا پا رہے ہیں لوگ، اور UN ایجنسی کے بھی جتنے بھی ایجنسی ہیں، UNRWA کے بھی جو اہلکار ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ کر پانا بالکل امپاسبل ہو گیا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہاں پر حملے ہو رہے ہیں اس میں لوگوں کو جو ہے ان کے جان کا خطرہ ہے، لوگ کہیں سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ تقریباً 25%، ایک تو یہ بہت ہی دنیا کا سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے، اور اس کے بعد اس کا 25% جو علاقہ ہے وہ لوگوں کا ایکسس اس سے ختم ہو گیا ہے، تو ابھی بہت زیادہ لوگ ایک جگہ سکڑ کر کے اکٹھا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بھی کافی پریشانی آ رہی ہے اور لوگوں کو کچھ بھی مل نہیں پا رہا ہے۔ بجلی تو بالکل ہی گل
ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بجلی گھر تباہ ہو چکا، بجلی ہے نہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں نہیں، آپ نے خود بتایا کہ جو جہاں پر ہے وہیں اپنا چپ چاپ بیٹھا پڑا رہا ہے، باہر نکلے تو وہ حملے کی زد میں آ رہا ہے، تو مطلب ریلیف ایجنسیاں بھی سامان نہیں پہنچا پا رہی، تو کیا ہوگا؟ کیا
یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایک جو کلیکٹو پنشمنٹ کی جو پالیسی اسرائیل کی طرف سے پہلے سے ہی چل رہی تھی، اس کو اور بھی اسرائیل نے اس کو اور سخت کر دیا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے یہ مسلسل بیان آ رہا ہے کہ وہاں پر ضروری سامان جو ہے وہ مہیا کروایا جا رہا ہے، وہاں پر ہیومینیٹیرین ٹرکس اندر جا رہے ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر ٹرکس جا بھی رہے ہیں تو وہ سامان کون وہاں پر کلیکٹ کرے گا، اور پھر اس کو کیسے وہاں پر لوگوں تک پہنچایا جائے گا جب اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے بہت زیادہ حملے تو بالکل بارڈر کے قریب ہو رہے ہیں, تو ایسے میں ان ٹرکس کا بھی جانا اس کا کوئی مطلب نکل کر آتا سامنے نہیں آ رہا ہے.
یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. غزہ کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یہاں لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سوئس کے مڈل ایسٹ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ طارق سلمان. طارق صاحب, اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تمام سرنگیں تباہ کر کے ہی دم لے گا. آج بھی غزہ پر وہ دھائیں دھائیں بولتا رہا. اسرائیلی حملے بھی ہو رہے اور حماس کے غیر مؤثر راکٹ بھی چلتے رہے, تو اسرائیل مکمل فوجی فتح کیا حاصل کر لے گا؟
نتنیاہو کے اس نوعیت کے بیانات سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ اسرائیل کی یہ وار جو ہے اس کو صرف وار ایمز یا ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ڈائریکٹ نہیں کر رہی, بلکہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ اہم فیکٹر جو ہے وہ ان کی انٹرنل پالیٹکس کا ہے. اس وقت اسرائیل کی نتنیاہو کی گورنمنٹ کے جو کوئلیشن پارٹنرز ہیں نفتالی بینٹ اور اویگدور لیبرمین, جن کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت تک یہ جنگ بند نہ کرے جب تک کہ حماس کو واضح طریقے سے شکست نہ ہو جائے. اب اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نتنیاہو کے نظر کے سامنے یہ چیز بڑی واضح ہے کہ اگلے آنے والے انتخابات کا نتیجہ, اس میں کامیابی, اس میں کامیاب ہونا, ناکام ہونا, اس جنگ کے نتیجے پہ منحصر ہے. اور دیکھا جائے تو عوام اس وقت اسرائیل کی جو 80% عوام ہے ایک پولز کے مطابق, وہ بھی اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہتی ہے جب تک کہ اسرائیل حماس کو مکمل شکست نہ ہو جائے.
ٹھیک, تو ہریندر مشرا بھی یہی بتا رہے تھے کہ 80-85% جو لوگ ہیں وہ بھی اب بنیامین نتنیاہو کے پیچھے آ گئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جاری رہنی چاہیے. تو اسرائیلی یلغار کا 24th دن ہے, غزہ نہتا ہے لیکن پھر بھی مزاحمت پر ڈٹا ہوا ہے, حماس کا غزہ کے رہنے والوں کا بے حد جانی اور مالی نقصان ہوا ہے, تو اس سب کی تلافی کیسے ہوگی؟
اب حماس, یہ یاد رہے کہ حماس جو ہے اپنی ویری ایگزسٹنس کے لیے لڑ رہا ہے. حماس جس وقت اس نے یونٹی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کیا, اس وقت اصل میں یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ حماس غزہ میں ان پاپولیرٹی کے لوئسٹ ایپ پہ تھا اور اپنی جو ورکرز تھے ان کی تنخواہیں تک نہیں دے پا رہا تھا.
ٹھیک ہے,
تو اس کا وے آؤٹ اس نے یہ نکالا تھا کہ ہمیں تھوڑی بریدنگ سپیس مل جائے اور ہم یونٹی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیں, اور وہ بھی پیلسٹینین اتھارٹی کی ٹرمز پہ, محمود عباس کی ٹرمز پہ.
صحیح.
اب ہوا یہ ہے کہ اس جنگ سے, اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کرائیٹیریا سے اس جنگ کو اسیس کرتے ہیں, اگر ہم 2006 کی حزب اللہ کی اور اسرائیل کی جنگ کے کرائیٹیریا کو دیکھیں تو اس وقت حماس آلریڈی جنگ جیت چکا ہے. 58 اسرائیلی سولجرز مر چکے ہیں اور یہ طویل ترین جنگ ہے جس میں اس نے اسرائیل کو پروٹریکٹ کیا ہے, جبکہ آج تک یہ اس طرح نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے دو فرنٹس پہ اسرائیل کو, بلکہ تین فرنٹ پہ اسرائیل کو نہ صرف سرپرائزز دیے ہیں بلکہ بہت ملٹری فتوحات کی ہیں. ایک سب سے بڑی اس کی ٹنلز کی ہے جس کو اسرائیلی انٹیلیجنس کا فیلئر سمجھا جاتا ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس 14 کے قریب ٹنلز کا علم ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا 23-24 کے قریب. اب وہ آج کا یہ تھا کہ ان کو نون ٹنلز جو تھیں ان کے پاس 31 تھیں. تو اب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ان کی اسیسمنٹ کے اعتبار سے, لیکن ابھی تک جو ٹنلز ہیں ان کا, ان سے جو ان کو سرپرائزز مل رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو کڈنیپنگ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی, اس کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ ڈرون بھی لانچ کی ہے جو فیٹل نہیں ہوا, لیکن حماس یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس اس کی کیپیبلٹی ہے. اور تیسرا جو فرنٹ تھا وہ راکٹس کا ہے, جو اب تک ان کے پاس 12 میل تک کے راکٹس تھے, اس کے بعد 25 میل, اب ان کے خیال میں 40 میل تک کے یا 40 کلومیٹر تک کے ان کے پاس ہونے چاہیے تھے, لیکن جو R-160 ہے جس کی پہنچ 160 کلومیٹر تک ہے, جو حائفا, نتانیا اور خدیرہ تک مارک ہے, اس چیز نے گو وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوئے, لیکن ان کا ان اٹ سیلف پروسیس کرنا اور اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنا اور کیپیبلٹی بلڈ کرنا حماس کے لیے, یہ اسرائیل کے لیے کافی شاکنگ ہے.
تو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جو انتہائی مؤثر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. چڑیا اس سے پوچھے بغیر اڑ نہیں سکتی, نظر اس کی زمین دوز ٹنلوں تک موجود ہے. تو اس کی ناک تلے کام ہوتا رہا. یہاں دو سوال ہیں, غزہ یہ ٹیکنالوجی کہاں سے لیتا رہا, کون اسے فراہم کرتا رہا, اور یہ سب جو کچھ تعمیرات ہوتی رہیں زیر زمین کیسے ممکن ہو گئی؟
اب اس میں سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے تو مورسی کے زمانے میں کہتے تھے کہ جی آپ درآمد کر رہے ہو یہ ٹیکنالوجی. مورسی کے بعد سے اب یہ عالم ہے کہ اس مصر کی حکومت نے وہ ٹنلز بند کر دی ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی بہت پہلے سے ڈیولپ نہیں ہوئی, وہ مسلسل ڈیولپ ہو رہی ہے, اب بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے دو ایلیمنٹس ہیں, اور جو میجورٹی اس کی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے وہ انڈیجنس ہے. جو ٹنلز جس طریقے سے آپ نے ڈیولپ کی ہیں اس سینڈ پہ, جو سینڈ جو ہے مؤثر طریقے سے اسٹیبل نہیں ہے, اس کے اندر جو ٹنلز بنائی گئی ہیں وہ ٹنلز باہر سے نہیں آئی, اس کی ٹیکنالوجی باہر سے نہیں آئی, وہ ساری کی ساری وہیں پہ ڈیولپ ہوئی ہے. اور یہ بھی امریکن سی آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ جو جسے فریڈمین نے بہت ہائی لائٹ کیا تھا کہ ڈرون کی ٹیکنالوجی بھی انڈیجنس تھی, وہ انہوں نے یہیں پہ بنائی ہے. اور اب تک کے جو راکٹس کی ٹیکنالوجی تھی اس میں لانگ رینج راکٹس جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی ایران سے آئی ہے, یا حزب اللہ سے ٹرانسفر ہوئی ہے, یا سیریا سے آئی ہے.
چلیں یہ موازنہ بھی آ گیا, لیکن ایک آخری اور اہم سوال میں آپ سے اور بھی پوچھنا چاہوں گا. عالمی برادری کا رد عمل زبانی جمع خرچ سے زیادہ نہیں ہے, دنیا عرب خاموش, غیر مؤثر اور غیر فعال, اور اسرائیل کچھ سننے کو تیار نہیں. تو کوئی بتائے گا مجھ کو کہ حل کیا ہے؟
اصل میں یہ بڑا اس کے لیے جو ہے آپ کو آؤٹ آف دا باکس نکل کے اس کو دیکھنا ہوگا. اس وقت عالم اسلام میں بھی اور ویسٹ میں بھی یہ جو جنگ ہے اس کو حماس اور اسرائیل کی جنگ سمجھا جاتا ہے. اس میں آکیوپیشن کا جو ایکچوئل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے وہ آپ کو کہیں ٹیبل پہ نظر نہیں آ رہا. آج جب آپ سیز فائر کی یا ویسے جب بات کرتے ہو تو بات یہ ہے کہ جی بلاکیٹ ختم کرو, یا آپ ان لوگوں کی فریڈم آف موومنٹ ہو. آکیوپیشن وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, لیکن آکیوپیشن کہیں ٹیبل پہ آپ کو نظر نہیں آتا, کوئی پروپوزل کہیں سے نہیں آ رہی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ حماس کی اپنی جدوجہد اس نوعیت کی ہے کہ حماس نے اپنے آپ کو اتنا اہم بنا لیا ہے کہ اب تمام عرب لیگ کے جو ممالک ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پہلے حماس ختم ہو, اور جب حماس ختم ہوگا تو تب جا کے ہم پھر پیلسٹینین اتھارٹی کے تحت اس سے ڈیل کریں گے.
طارق سلمان صاحب, سوئیس سے آپ یہاں بی بی سی میں تشریف لائے اور اتنی گنا قدر معلومات کا تجزیے کا بہت بہت شکریہ. یوکرین کے جنگ زدہ علاقے میں 17 جولائی کو ملیشین ایئر لائن کا طیارہ گرائے جانے کے بعد دنیا بھر کی فضائی کمپنیوں کے جنگ زدہ علاقوں پر سے پروازوں کے متعلق ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے. ایمریٹس ایئر لائن نے عراق کے ان علاقوں پر سے پروازیں منسوخ کر دی ہیں جہاں لڑائی جاری ہے, جبکہ اسی سلسلے میں کینیڈا میں ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے. تفصیل کے ساتھ عارف شمیم.
سال میں 3 ارب مسافر اور تعداد میں مسلسل اضافہ. دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں ایئر لائن کمپنیاں نہ پہنچی ہوں. دہائیوں سے طیارے ایسے علاقوں پر سے پروازیں کرتے رہے ہیں جہاں لڑائیاں جاری تھیں, لیکن ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر آپ 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں تو آپ محفوظ ہیں. لیکن چند ہفتے قبل اس یقین میں درار پڑ گئی. ملیشین ایئر لائن کی تباہ شدہ پرواز سے ملنے والے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کا معائنہ کرنے والے تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ اس طیارے کو ایک میزائل نے مار گرایا تھا. اس واقعے کی وجہ سے اب ایئر لائن انڈسٹری یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ وہ کیسے اور کہاں سے اپنی پروازیں اڑائے. اب ایمریٹس پہلی ایئر لائن بن گئی ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم آئسس کی جانب سے میزائل کے خطرے کی وجہ سے وہ عراق کے اوپر سے پروازیں نہیں چلائے گی. لیکن یہ فیصلہ بہت مہنگا ہو سکتا ہے. ایمریٹس مشرقی وسطی سے سینکڑوں پروازیں روزانہ چلاتی ہے, اور دبئی سے یورپ کی پروازیں عموماً براہ راست موصل کے اوپر سے گزرتی ہیں جو اب تک آئسس کے کنٹرول میں ہے. بعض دیگر ایئر لائنز بھی اپنی پروازیں عراق کے بجائے ایران کے اوپر سے گزار رہی ہیں, تاہم انہوں نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا. ایئر لائنز کے لیے یہ معاملہ حساس ہے, بی بی سی نے جن کمپنیوں سے بات کی وہ اس معاملے پر بات کرنے سے گریز کر رہی تھیں کہ جنگ زدہ علاقوں سے پرواز کرنے کو جاری رکھنے کے فیصلے پر وہ کس طرح پہنچی ہیں۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کا اب تک خیال ہے کہ ملیشین فلائٹ MH17 کو بک میزائل سے نشانہ بنا کر گرایا گیا تھا۔ ابھی تک اس بات کے ٹھوس شواہد موجود نہیں جن سے اس بات کی تصدیق ہو کہ آئیسس کے شدت پسندوں کے پاس اس طرح کا جدید اسلحہ موجود ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی ایویشن اتھارٹی FAA نے میزائلوں کے خطرے کے پیش نظر امریکہ سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے لیے پروازیں معطل کر دی تھیں۔ یورپ پروازوں کے سلسلے میں باقاعدہ اصول مرتب کرنے کے مراحل میں ہے، لیکن تب تک فضائی کمپنیوں کی صوابدید پر ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے عارف شمیم سے سنی۔ حالت حاضر کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پر نظر سبا ناز کے ساتھ۔
انگلینڈ نے بھارت کو تیسرے ٹیسٹ میں 266 رن سے شکست دے دی ہے۔ اگرچہ تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کی جانب سے بھارت کو ایک بڑا ہدف دیا گیا تھا اور آج میچ کے آخری دن بھارت کو 333 رنز بنانے تھے، 178 رنز پر ہی بھارت کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ کی جانب سے جو روٹ نے 1، جیمز اینڈرسن نے 6 اور معین علی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ انگلینڈ کے جیمز اینڈرسن کو مین آف دا میچ قرار دیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں جاری کامن ویلتھ گیمز کا آج 8th دن ہے، جس میں خواتین کی ٹیبل ٹینس کے ڈبلز مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں پاکستان کی فروا بابر اور عبیدہ شیخ کو اپنی آئرلینڈ کی حریف جوڑی سے شکست ہو گئی۔ ادھر پاکستان کے محمد سلمان نے ریسلنگ میں 65 کلو گرام کیٹیگری کے مقابلوں کے 16th راؤنڈ میں انگلینڈ کے فلپ رابرٹس کو ہرا دیا۔ ریسلنگ ہی میں 86 کلو گرام کیٹیگری کے مقابلوں میں پاکستان کے محمد انعام نے سری لنکا کے کھلاڑی کو مات دے دی، جبکہ کوارٹر فائنل میں انہیں کینیڈا کے ٹامر لینڈ سے شکست ہو گئی۔ کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کی ہاکی کے مقابلوں میں انگلینڈ کی ٹیم اسکاٹ لینڈ کو ہرا کر ہاکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ جمعے کو ہونے والے ہاکی کے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ میچ فکسنگ کے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی مسئلے سے نمٹنے کے لیے نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے ایک نیا قانون متعارف کروایا ہے، جس کی روح سے میچ فکسنگ کا الزام ثابت ہو جانے کی سزا 7 قید ہوگی۔ واضح رہے حال ہی میں نیوزی لینڈ ہی کے سابقہ کرکٹر لو ونسنٹ پر میچ فکسنگ کا اقرار کر لینے کے بعد تا عمر کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ جنوبی افریقہ کے کھلاڑی ساک کیلس نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان تو کیا ہی تھا، مگر اب انہوں نے سری لنکا کے خلاف 3 ایک روزہ میچوں میں صرف 5 رنز بنانے کے بعد ون ڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔
کھیلوں کا احوال سبناز کی زبانی۔ کراچی کا سمندر عید منانے کے لیے سمندر میں غوطے لگانے والوں کی بلی لے گیا۔ کل بہت آباد تھا، آج بڑا سنسان ہے۔ احوال ذرا دیر میں آ رہا ہے۔ سربین کا نصف آیا ہے، اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آج خبروں کا مورچہ سنبھال رکھا ہے احمد رضا نے۔
اسرائیل کہتا ہے کہ وہ غزہ کی تمام سرنگوں کو تباہ کر کے دم لے گا۔ بچوں کی بین الاقوامی فلاحی تنظیم سیو دا چلڈرن کہتی ہے کہ غزہ میں لاکھوں بچوں کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے متعلق اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نے ان کے بقول ممکنہ جنگی جرائم پر اسرائیل کے محاسبے پر زور دیا ہے۔ کراچی میں ساحل سمندر پر نہاتے ہوئے 21 افراد کی ہلاکت کے بعد سی ویو کو جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹرا میں مٹی کے تودے تلے دبنے والے گاؤں میں اب تک کم سے کم 30 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ اور یورپ کی انسانی حقوق کی عدالت نے روس کو تیل کی ایک سابق کمپنی یوکوس کے حصے داروں کو $2.5 ارب بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ روس نے فیصلے کو سیاسی کہا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کراچی میں بپھرے سمندر نے 21 افراد کی جان لی، بعض اب بھی لاپتہ ہیں کہ جن کی پاکستانی بحریہ کی مدد سے تلاش کی جا رہی ہے۔ سمندر میں طغیانی کے باعث سمندر میں نہانے پر پابندی تھی، لیکن انتظامیہ کہتی ہے کہ کئی کلومیٹر رقبے پر پھیلے ساحل سمندر پر اس پابندی پر عمل درآمد کرانا دشوار رہا۔ وفاقی وزیر داخلہ غفلت کی تحقیقات کا حکم جاری کر چکے ہیں۔ کراچی سے تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل۔
یہ واقعہ کلفٹن کے علاقے میں سی ویو کے ساحل کے قریب پیش آیا ہے۔ تقریباً 2 کروڑ آبادی کے شہر کی ایک بڑی تعداد عیدوں، تہواروں یا عام تعطیل کے دنوں میں ساحل سمندر کا رخ کرتی ہے، جہاں پہ ہر سال اس نوعیت کے واقعات پیش آتے ہیں۔ کراچی کے علاوہ شہری بلوچستان کے ساحلی علاقے گڈانی تک پھیل جاتے ہیں۔ سمندر میں ان دنوں تگیانی کے باعث پانی کی سطح بلند ہوتی ہے، اس لیے گہرے سمندر میں نہانے پر ضلعی حکومت کی جانب سے پابندی عائد ہوتی ہے۔ اس سال بھی یہ پابندی عائد تھی، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سمندر میں اتر گئی۔ عید کے 2 روز میں 2 درجن سے زائد افراد سمندر میں ڈوب گئے، جن میں سے فلاحی ادارے عیدی فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ کم سے کم 21 افراد کی لاشیں نکال کر جناح اسپتال پہنچائی گئی ہیں۔ جناح اسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ گزشتہ روز رات ہو جانے کے باعث لاشوں کی تلاش کا کام روک لیا گیا تھا۔ آج سورج طلوع ہونے کے ساتھ انتظامیہ کی جانب سے تلاش کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ عام طور پر کراچی کے ساحل سمندر پر لائف گارڈ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد محدود ہے۔ لاشوں کی تلاش میں پاکستان نیوی کی جانب سے بھی مدد فراہم کی گئی۔ نیوی کے ایک ہیلی کاپٹر نے لاشیں کنارے پر پہنچانے میں مدد فراہم کی۔ دوسری جانب ساحل سمندر جانے والے راستوں کو پولیس نے بند کر دیا ہے۔ ان ہلاکتوں کے بعد وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے پولیس کو لوگوں کو سمندر میں جانے سے روکنے کی ہدایت کی تھی، اور انہوں نے لوگوں سے تعاون کی اپیل کی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو نظر انداز کر کر سمندر کی طرف نکل آئے۔ سمندر میں تیرنے کی اجازت نہ ملنے پر ان کی پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ایک پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لاشیں نکالی جا رہی ہیں، اور پھر بھی یہ لڑ رہے ہیں کہ وہ سمندر میں جا کر تیرنا چاہتے ہیں۔ یہ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ دوسری جانب کمشنر کراچی شعیب صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی کا ساحل سمندر بہت طویل ہے، انتظامیہ کی جانب سے پابندی کے باوجود لوگوں کو سمندر میں جانے سے روکنا ممکن نہیں۔ دریاسنا وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کر انہوں نے ہدایت کی کہ اس بات کی تحقیقات کی جائے کہ اس میں کتنی انتظامی غفلت یا لاپرواہی ہے، تاکہ اس میں ملوث حکام کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
کراچی میں کلفٹن کے مقام پر بپھرے سمندر میں تیرنے کے لیے جانے والوں میں سے کئی ایک کی جانیں ضائع ہونے کے بعد آج وہاں کا ماحول کیسا ہے، اسے جاننے کے لیے کل کے واقعے کے عینی شاہد اور ساحل پر واقع ایک ریستوراں کے مینیجر نعیم خان سے میں نے بات کی۔
نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہاں پہ کل میں ملینز لوگ تھے، اس میں لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ نہیں، اس میں ایسا تو کوئی نہیں، اسکوٹی بھی تھی، ہر چیز تھی، پتہ نہیں چلا کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ نہاتے ہوئے جو نا لوگ اس میں جو نا ڈوبے ہیں۔
تو اطلاع یہ ہے نعیم صاحب کہ موسم خراب تھا، لہروں
موسم بھی اچھا تھا،
لہروں میں طغیانی بتائی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا، ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ مت جائیں سمندر میں، لیکن اس کے باوجود لوگ جا رہے تھے۔
اس کے باوجود جا رہے تھے لوگ، ملینز، میں نے آپ کو سر بتایا نا کہ ملینز لوگ تھے یہاں پہ کل۔
اچھا، پہلے سے کوئی وارننگ تھی کہ سمندر کے قریب مت جائیں، نہانے مت جائیں، اس لیے کہ لہریں؟
پہلے ایسی کوئی وارننگ نہیں تھی، آج سے ہے، یہ آج کی رہی ہے، کل میں کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔
اچھا، اس وقت جب لوگوں کو نکالا گیا ہے، جو ڈوب گئے تھے ان کی جب نکالا گیا، اس وقت بھی لوگ باز نہیں آ رہے تھے، اس وقت بھی سمندر میں چلے جا رہے تھے،
اس میں بھی چلے جا رہے تھے۔ اس کے بعد سکوٹی جب سست ہوئی تو اس میں ہوا ہے۔ آج کا صورتحال یہ ہے کہ آج کوئی بندہ جو ہے نا یہاں پہ نہیں، سکوٹی بہت کر دی گئی آج، تو آج میں بندہ ہی نہیں، سی وی او پہ بلیو کریں بندہ ہی نہیں آ جا،
تو
ٹوٹلی سمندر خالی پڑا ہوا ہے آج۔
اچھا، اور کل اس کے برعکس ہی صورتحال, آج سمندر اور ساحل دونوں خالی پڑے ہوئے, تو وہاں پر سیکیورٹی والے اس وقت کیا کر رہے ہیں نیم صاحب؟
ابھی سیکورٹی والے بڑی ڈیوٹی اس وقت تو ڈیوٹی دے رہے ہیں, بہت پولیس کا حد سے زیادہ پولیس ہے یہاں پہ سی ویو پہ.
کل نہیں تھے؟
کل نہیں تھے, کل تھے لیکن کم تھے, تھے کل بھی تھے لیکن کم تھے, جو جتنے آج ہیں اتنے کل نہیں تھے. ڈان پہ چل رہا ہے, اس میں 19 لوگوں کی ملی ہیں, باقی 5-6 کی نہیں ملی ابھی.
تو ان کے عزیز و اقارب وغیرہ کچھ وہ لوگ وہاں پر ہیں, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حادثے کے بعد کی اب صورتحال کیا ہے؟ یہ تو بتا دیا آپ نے کہ سیکیورٹی والے ہیں,
بہتر ہے.
سمندر کی کیفیت کیا ہے؟
بالکل خالی, سناٹا.
کراچی میں کلفٹن کے ساحل سے یہ تھے وہاں کے ایک ریستوراں کے مینیجر نعیم خان. بھارتی ریاست مہاراشٹر میں پونے کا ایک گاؤں کہا جاتا ہے کہ طوفانی بارش سے مٹی کے تودوں اور چٹانوں میں دب گیا ہے. امدادی کارکنوں کے لیے انہوں نے اب تک 30 لاشیں مٹی کے ملبے سے نکالی ہیں. اندیشہ ہے کہ پہاڑ پر واقع گاؤں میں مٹی ملبے میں 100 سے زیادہ لوگ دبے ہوئے ہیں جن کے بچنے کی اب امید دم توڑ رہی ہے. دہلی سے شکیل اختر.
پونے کے مالن گاؤں میں امدادی کارکن کل سے تودوں اور ملبوں کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. مہاراشٹر کے امداد اور باد آبادکاری کے وزیر پتنگ راؤ کدم نے بتایا کہ اب تک ملبے سے 30 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور 8 افراد کو مٹی کے ملبے سے زندہ نکالا گیا. کل کی زبردست بارش کے بعد پہاڑ کے اوپری حصے سے مٹی کے تودے اور چٹانیں تیزی سے نیچے آئیں اور وہاں واقع مالن گاؤں کا ایک حصہ 10 سے 15 فٹ مٹی کے گارے میں دب گیا. ریاست کے وزیر اعلیٰ پرتھوی راج چوہان نے بتایا ہے کہ ملبے میں 44 مکانات دبے ہیں. ایک اندازے کے مطابق ان میں کم از کم 140 افراد دبے ہوئے ہیں. کل سے مسلسل بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے امدادی کاموں میں سخت دقت پیش آ رہی ہے. دبے ہوئے افراد کے زندہ ملنے کی امید اب رفتہ رفتہ معدوم ہوتی جا رہی ہے. ریاستی حکومت نے مالن گاؤں کی طرح پہاڑوں پر واقع دوسرے گاؤں کے باشندوں کو احتیاط کے طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے. گزشتہ برس انہی دنوں ریاست اتراکھنڈ میں بادل پھٹنے اور طوفانی بارش سے تقریباً 5,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. موسمیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت میں قدرتی آفات اور طوفانی بارشوں کے بارے میں پیشگی وارننگ کا نظام اگر بہتر ہوتا تو قدرتی آفت آنے سے پہلے ہی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکتا تھا اور اتنے بڑے پیمانے پر جانی نقصان نہ اٹھانا پڑتا. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جنوبی ضلع کولگام کے کوسر ناگ نامی ایک پہاڑی چشمے پر مقامی ہندوؤں کی یاترا منعقد کرنے سے ایک نیا تنازع شروع ہوا ہے. 25 سال پہلے وادی چھوڑ کر جانے والے کشمیری پنڈتوں نے صدیوں پہلے ہونے والی پوجا کی رسم کا احیاء کر کے کوسر ناگ کی طرف یاترا کا منصوبہ بنایا تھا, لیکن حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی اور علیحدگی پسندوں نے بھی اس یاترا کے خلاف مظاہروں اور ہڑتال کی تحریک شروع کر دی ہے. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
کشمیر میں ہمالیہ کے پیر پنجال سلسلے پر واقع خالص ترین پانی کا چشمہ کوسر ناگ تنازع کا باعث بنا ہوا ہے. 25 سال قبل وادی چھوڑ چکے بعض کشمیری ہندوؤں نے اس چشمے پر آج سے سالانہ یاترا شروع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. تاہم شدید عوامی رد عمل کے باعث حکومت نے یاترا کے لیے دی گئی اجازت واپس لے لی اور جموں کے ریاسی ضلع سے کشمیری پنڈتوں کے جلوس کو ضلع کلگام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. اس یاترا کے رد عمل میں علیحدگی پسندوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور عوامی حلقوں میں بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے.
جی دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انوائرمنٹ ایشو ہے اور یہ ایک اٹیمپٹ ہے ریلیجن کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے, اور یہ ایشو جو ہے آنے والے دنوں میں یا آنے والے کچھ سالوں میں ایک امرناتھ جیسا ایشو بننے والا ہے جس پہ پھر پولیٹکس کھیلا جائے گا, لڑائیاں ہوں گی. یا اس کے بغیر بھی یہ دا مین کنسرن از انوائرمنٹ, کیونکہ اس سے انوائرمنٹ خراب ہوگا اور یہ ایک ایسی یاترا شروع ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں آج تک سنا ہی نہیں تھا کبھی.
کشمیری عوام کبھی بھی یاترا کے خلاف نہیں رہی ہے. اس کی بہت اچھی ایک ایگزامپل ہے امرناتھ یاترا, جس میں لوکل لوگ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کو سکسیز بنانے میں. تو اس کو ریلیجیس کلر یا مذہبی رنگ نہ دیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوگا. اگر اس کو انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہی دیکھا جائے تو وہ بہت ہی صحیح رہے گا.
یہاں کی سول سوسائٹی نے بھی یاترا کے اس منصوبے کو آر ایس ایس کے نظریاتی عزائم کا حصہ قرار دیا ہے. ان حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت مذہبی امور کی پشت پناہی کر کے تشدد کو ہوا دے رہی ہے.
ہم لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ یاترا جو ہے یہ مذہبی یاترا نہیں ہے, یہ ایک سیاسی پروگرام ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا یہاں پہ, تاکہ یہاں کے مسئلے کو الجھایا جائے. اور یہ ایک ایسی یاترا ہے جو کشمیر کے ماحول کو, جو کشمیر کے ماحولیات ہے وہاں پہ, انوائرنمنٹ اور ایکالوجی جو وہاں کی ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی ایک سازش ہے. نارتھ پورا ساؤتھ کشمیر کا پانی کا جو سپلائی ہے تین ڈسٹرکٹس کا خاص کر کے کلگام شوپیاں اور پلوامہ کا جو ہے وہ کوثر ناگ کے علاقے سے آتا, تو اس طرح کی یاترا سے وہ پانی جو ہے اس کی کوالٹی جو ہے کنٹامینیشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی, تو ہم لوگ اسی لیے اس کے خلاف ہیں.
کشمیری پنڈتوں کا کہنا ہے کہ کوثر ناگ پر یاترا کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس چشمے پر مسلح تحریک شروع ہونے سے قبل کشمیری پنڈت پوجا کرتے تھے. درازنا علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی نے کوثر ناگ پر یاترا کے منصوبے کو آر ایس ایس کے فرقہ وارانہ نظریات کا عکاس قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس یاترا سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان روایتی بھائی چارے کو ٹھیس پہنچے گی. انہوں نے اس یاترا کے خلاف جمعہ کے روز احتجاج اور سنیچر کو ہڑتال کی اپیل کی ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
بھارت اور امریکہ کے درمیان آج دہلی میں اسٹریٹجک مذاکرات کا پانچواں دور ہوا, جس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ امریکہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مل کر باہمی تعلقات کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہتا ہے, لیکن امریکہ کی جانب سے مبینہ جاسوسی کی خبروں کے تناظر میں بھارتی وزیر خارجہ نے ان کو یاد دلایا کہ ایک دوست ملک کی جاسوسی بھارت کو قبول نہیں. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا یہ پانچواں دور تھا اور بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت اور امریکہ کے درمیان وزارتی سطح پر یہ پہلا رابطہ ہے. بات چیت میں سیکیورٹی اور تجارت سمیت تمام کلیدی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا, لیکن کوئی بڑا اعلان نہیں کیا گیا. مسٹر کیری نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت کے ساتھ مل کر وہ تعلقات کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں.
That the moment has never been more ripe to deliver on the incredible possibilities of the relationship between our nations.
امریکہ کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ بھارت اپنی منڈیوں تک رسائی کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کرے اور خاص طور پر سول جوہری معاہدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات کرے. بھارت کو آؤٹ سورسنگ کے خلاف امریکہ کے اقدامات پر خاص تشویش ہے, جس سے ملک کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. سشما سوراج نے اس سلسلے میں امریکہ میں وضع کیے جا رہے ایک قانون پر اپنی حکومت کی تشویش سے مسٹر کیری کو آگاہ کرایا. جواب میں مسٹر کیری نے کہا کہ یہ بل عنقریب قانون کی شکل اختیار نہیں کرے گا اور اس میں ترمیم کی گنجائش ہے. انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ ڈبلیو ٹی او کے ایک معاہدے پر انڈیا کے ساتھ تنازع ختم ہو سکتا ہے. اس معاہدے کو آج رات ہی حتمی شکل دی جانی ہے. بھارتی حکومت کو ان الزامات پر بھی تشویش ہے کہ امریکہ کے خفیہ ادارے این ایس اے نے حکمراں جماعت بی جے پی کی جاسوسی کی تھی. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا کہ بی جے پی کے رہنماؤں کی مبینہ جاسوسی کا معاملہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسٹر کیری سے کہا کہ دوستوں کے ساتھ یہ رویہ انہیں قابل قبول نہیں ہے.
میں نے یہ بھی کہا انہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو متر دیش مانتے ہیں, تو ایک متر دیش دوسرے کی جاسوسی کرے یہ کسی بھی طرح سے ہمیں سویکاریہ نہیں ہے. دس از انایکسیپٹیبل ٹو اس.
مسٹر کیری جمعے کی صبح وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے, جنہیں امریکہ گجرات کے فسادات کی وجہ سے ویزا دینے سے انکار کرتا رہا تھا, لیکن مسٹر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد خود صدر اوباما نے انہیں امریکہ آنے کی دعوت دی تھی. مسٹر مودی ستمبر میں امریکہ جائیں گے اور آج کی بات چیت میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے لیے بھی تیاری کی گئی. وفاقی وزیر نرملا سیتارمن.
Both sides are keen on having a lot of things moving forward.
ان کا کہنا ہے کہ دونوں ملک تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کے دورے سے پہلے ہم ان شعبوں پر توجہ دے رہے ہیں جن میں ٹھوس پیش رفت کی گنجائش ہے, تاکہ جب دونوں رہنما ملیں تو انہیں حتمی شکل دی جا سکے. اسٹریٹجک مذاکرات میں اسٹریٹجک تعاون, ماحولیات کی تبدیلی, توانائی, تعلیم اور ترقی, معیشت, تجارت, زراعت, سائنس اور ٹیکنالوجی اور صحت جیسے کلیدی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے, لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کی کمی رہی ہے. دونوں ملک باہمی تجارت کو موجودہ 100 ارب ڈالر سے بڑھا کر 500 ارب ڈالر تک پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن یہ منزل ابھی دور ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
محمد عالم گوجاوالا سے اور اعظم سلطان کلفٹن کراچی سے لکھ رہے ہیں مجھے, ابھی ابھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, کہتے ہیں کہ سمندر میں, کراچی کے سمندر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد آپ 21 بتا رہے ہیں, آپ کی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام 20 بتا رہی ہے, اس میں تعداد درست کون سی ہے؟ پوائنٹ بہت اچھا ہے, توجہ دلانے کا شکریہ, اور ظاہر ہے اب بی بی سی اردو ڈاٹ کام تک یہ اطلاع پہنچے گی, اور عین ممکن ہے کہ جس وقت تک سیربین اپنے اختتام کو پہنچے یہ غلطی درست بھی ہو جائے. یہ تو پتہ ہے نا کہ سیربین جو ریڈیو کا ہو یا ٹیلی ویژن کا ہو, آپ اس کو ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور چونکہ میں خود ویب سائٹ پر آ گیا ہوں اس دوران بات کرتے ہوئے, تو میں دیکھوں یہ کس سے لیڈ کر رہا ہے. ہاں, وہی خبر ہے جس سے ہم نے سیربین کو لیڈ کیا تھا, حماس کی تمام سرنگیں تباہ کر کے ہی دم لیں گے. یہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کا بیان ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ خبر ہے اس وقت $200 ارب کی ہے. کہا گیا ہے کہ سوئس حکومت سے مذاکرات اگست میں ہوں گے. یہ پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق خبر ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ سے $200 ارب ملک لانے کے لیے سوئس حکام سے بات چیت اگست میں کی جائے گی. تیسرے نمبر کی خبر میں نے آپ کو بتا ہی دی, بلکہ وہ تو ٹویٹر پہ بھی آئی تھی ابھی میرے پاس, کہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی. ظاہر ہے اب 21 کی تعداد ہمارے نامہ نگاروں نے بتائی ہے. اور ہاں, ساؤتھ ہیمپٹن میں انگلینڈ نے بھارت کو 266 رن سے ہرایا ہے. واہ, کھیل ہو, زلزلہ ہو, غزہ کی کارروائی ہو, طوفان ہو, ہر چیز تو ویب سائٹ پر موجود رہتی ہے, تو اور کیا چاہیے, تازہ بتازہ خبریں. بلکہ ہم لوگ کہا کرتے تھے پل پل بدلتی خبروں اور لمحہ بلحمہ کی صورتحال جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کیا کریں. ہم سے مراد ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com, جو ہمیشہ جاگتی رہتی ہے خبروں کے انبار کے ساتھ. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
پروگرام کے آخری حصے میں کچھ ذکر پاکستان کے پاپ گلوکار علی ظفر کا, جو بھارت گئے تو اداکار بھی بن گئے. فلم تیرے بن لادن سے بالی ووڈ میں اداکاری شروع کی, اور حال ہی میں میرے برادر کی دلہن فلم میں صفحے اول کی بھارتی اداکارہ قطرینہ کیف کے ساتھ کام کیا. فلم کو باکس آفس پر خاصی پذیرائی ملی. علی ظفر آج کل لندن میں ہیں, جہاں وہ اتوار کو O2 ارینا میں پرفارم کریں گے, مطلب اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. لندن کا O2 ارینا دنیا کے بڑے آڈیٹوریمز میں شمار ہوتا ہے, اور علی ظفر کے ہمراہ شاہد کپور اور سوناکشی سنہا سمیت دیگر بھارتی فلمی ستارے بھی جلوہ گر ہوں گے. لیکن اس غیر معمولی شو سے پہلے ہماری ساتھی فیفی ہارون نے علی ظفر سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ بھیا, پہلے پاپ گانے سے لے کر یہ اداکاری تک کا سفر کیسا لگا؟
چھنکی آنکھ میں ایک نشہ ہے.
مجھے اس چیز کا اعزاز حاصل ہوگا کہ میں پہلا پاکستانی ایکٹر ہوں گا جو وہاں پہ پرفارم کر رہا ہوں گا, اور میرے ساتھ شاہد کپور ہیں, سوناکشی سنہا ہیں, میکا سنگھ ہیں اور جیکلین فرنانڈس ہیں. تو یہ سبھی آرٹسٹ بہت زبردست آرٹسٹ ہیں, پرفارمرز ہیں, تو بہت سا ڈانس ہوگا, مستی ہوگی, لائیو بھی گاؤں گا.
کس قسم کی مستی؟
میرے خیال میں ہر قسم کی مستی ہوگی, جس طرح کی مستی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, چاہتے ہیں, وہ تمام قسم کی.
مستی کے دن ہے, چلو جھومے اور گائیں ہم.
پاکستان سے بھارت جا کے کام کرنا مشکل لگا یا نہیں؟ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟
اگر آپ چاہیں کہ مشکل ہو تو مشکل ہو جائے گا, اگر آپ چاہیں کہ آسان رہے تو آسان بھی ہو سکتا ہے.
اور بیٹا, تم لوگ انڈیا میں کہاں سے ہو؟
میں جی
ممی پاکستانی ہے. کون؟
میں.
کیوں بیٹا, خوش رکھے گا نا ہماری آشا کو.
میرا ایسا ماننا رہا ہے اور طریقہ بھی یہی رہا ہے کام کرنے کا. میں سوچتا ہی نہیں ہوں کہ کون کہاں سے ہے, کیسے. میں انسانوں کو انسان کے طور پہ دیکھتا ہوں, چاہے وہ کہیں سے بھی ہو. میرے لیے صرف ایک ہی ڈیفینیشن ہے کہ اچھا انسان اور برا انسان.
برا انسان؟
انسان ہوں جو کوشش کرتا ہوں کہ اچھا ہوں اور مزید بہتر ہوں اور اچھا رہوں. میرے میں بہت سی خامیاں بھی ہیں جیسے ہم سب میں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہماری سب کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, آئیڈینٹی ہوتی ہے. میں ایک پاکستانی ہوں, اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ پاکستان کو میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور کروں گا.
جانے نہ کوئی, پہچانے نہ کوئی ہم کو.
اچھا انڈیا میں جو لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا دوستیاں بھی ہیں یا؟
میری دوستیاں ہی ہوتی ہیں میری آج تک. مجھے نہیں لگتا کہ مطلب دشمنی نام کا ورڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. یا دوستی ہے یا دوستی ہے یا خاموشی ہے, اس کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے. تو بہت سے دوست ہیں وہاں پہ اور بڑے اچھے دوست ہیں جو بہت خیال رکھتے ہیں.
علی آپ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہے ہو, ٹویٹر پہ تقریباً 500,000 لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. آپ اپنے فین سے کوئی بات چیت بھی کرتے ہیں؟
ایک ذریعہ ہے ایک آنیسٹ فیڈ بیک کا, جہاں آپ کو ڈائریکٹلی لوگ بتا سکتے ہیں اگر ان کو آپ کی کوئی چیز اچھی لگی یا بری لگی. اور میں کرٹیسزم کو بڑا پازیٹیولی لیتا ہوں, میں کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرتا. تو مجھے اچھا لگتا ہے اپنے فینس سے انٹریکٹ کرنا, ان کے ساتھ اپنی زندگی شیئر کرنا, چونکہ وہ لوگ اپنا اتنا کچھ شیئر کرتے ہیں, اپنی محبت چاہت اپنا پیار میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو میں کیوں نہ کروں چیزیں شیئر.
مگر ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان شیئر نہیں کرنا چاہتا. آئی مین ٹو اے لارج ایکسٹینٹ آپ نے اپنی ذاتی زندگی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ پرائیویٹ ہی رکھی ہے.
ہاں میں کبھی بھی اپنی ذاتی زندگی کو فلانٹ نہیں کرتا. آئی ڈونٹ وے مائی ریلیشن شپس آن مائی سلیو. اینڈ یو نو میں میری ایک پریویسی ہے اپنے بارے میں بھی, اپنی فیملی اور ان کے بارے میں, اس کو مینٹین کرتے رکھتا ہوں.
ریلیشن شپس کو مینٹین کرنا, اسپیشلی جب آپ فیمس ہو جاتے ہیں یا لوگ آپ کے فینس بہت ہو جاتے ہیں, فیمیل فینس بھی بہت ہو جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں؟
دیکھیں سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. عائشہ جو ہے وہ بہت مختلف ہے, وہ ایک بہت میچور اور ایوالوڈ انسان ہے. وہ اس سب چیزوں کو, میرے شعبے سے ریلیٹڈ چیزوں کو یا فیم کو ایک اور ہی جگہ سے نظریے سے دیکھتی ہے, جیسے کہ میں خود دیکھتا ہوں. میں نے کبھی اپنے آپ کو سٹار نہیں سمجھا, میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک آرٹسٹ سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے اپنے آرٹ کے تھرو. میں نے کبھی بھی امپورٹنس اس فیلڈ کے جو ظاہری پہلو ہے, سطحی پہلو کو کبھی نہیں دی, ہمیشہ اس کے روحانی پہلو کو دیے. اور جب آپ اس کے ساتھ ایک دفعہ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ باقی سب چیزیں اس کے ارد گرد جو ہیں وہ فضولیات لگتی ہیں. ان کا اپنا اپنا رول ضرور ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بوگس ہیں یا بکواس ہیں, ایسا نہیں ہے. مجھے بھی اچھے کپڑے پہننے اچھے لگتے ہیں, میں بھی مہنگے جوتے پہن لیتا ہوں, اچھی گاڑی چلانا پسند کروں گا, حالانکہ ابھی تک لی نہیں میں نے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ میری پرائیورٹی نہیں. میری پرائیورٹی میری فیملی ہے, میرے کلوز دوست ریلیشن شپس ہیں. اور ریلیشن شپس میرے لیے سب سے ضروری رہے, کیونکہ میں نے وہ زندگی بھی دیکھی ہوئی ہے ان اسٹارس کی جن کو بہت کچھ مل گیا, پیسہ فیم اور یہ وہ, لیکن اندر سے کھوکھلے اور اکیلے رہ گئے اور اینٹی ڈپریسنٹس کھاتے کھاتے, شراب پیتے پیتے مر گئے, گزر گئے. میں وہ اسٹار نہیں بننا چاہتا
تھا. آپ نے اپنی اب تک گاڑی نہیں خریدی, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا, تو کیا آپ کو کوئی خاص گاڑی کا انتظار ہے؟
گاڑی ہے, ایک ہونڈا نارمل سیوک ہے گھر پہ جو سب یوز کرتے ہیں, دو ہیں جو فیملی یوز کرتے ہیں, امی ابو سب. یہ وہ لیکن مرسیڈیز مکلارن ایک گاڑی ہے جو میں چلانا چاہوں گا زندگی میں, اگر مجھے رکھنی ہوئی تو وہ لوں گا.
کب خریدیں گے آپ؟
مطلب دیکھیں اب وہ یہ نا کہ اتنا زیادہ موقع بھی نہیں ملتا کہ ایک جگہ پہ اسٹیشن ہوں ایک شہر میں کہ وہاں گاڑی روز چلا رہا ہوں.
آپ کے فیشن سٹائل کو کافی سراہا جاتا ہے, پسندیدہ ڈیزائنرز کون ہیں؟
اچھا میں آپ کو سچ بتاؤں, مجھے فیشن کا بالکل کوئی سینس نہیں ہے. مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ٹرینڈ ہے آج کل, کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. میرے قریب کے ہلکے کے دوست احباب جن کو اس چیز کے بارے میں پتا ہے, وہ مجھے تھوڑا ان سے پوچھتے تم بتا دو یار کیا پہنوں یہاں جا رہا ہوں, تو مجھے کچھ بتاتے ہیں کہ یہ کر لو یہ کر لو. ہاں لیکن مجھے اچھا لگنا اچھا لگتا ہے, جیسے سب کو لگتا ہے. شو آف کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا, مطلب اگر مجھے کوئی 2 روپے کی بھی کہیں سے ٹی شرٹ مل جائے گی جو مجھے اچھی لگ رہی ہے تو میں پہنوں گا. مجھے اپنی پرانی پھٹی ہوئی ٹی شرٹس بہت اچھی لگتی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ امی وہ کبھی اس یا ان کو گھر سے پھینک دیا جائے.
علی میں تمہیں کئی سال سے جانتی ہوں اور بہت کام کیا ہے ہم نے. کریئر کے شروع میں جو ایک ایگو یا انا جیسے کہہ سکتے ہیں وہ جو تھی وہ اتنی واضح نہیں ہے اب.
جب شروع میں ظاہر ہے 22-23 سال کا لڑکا اور ایک دم سے راتوں رات آپ ایک سپر اسٹار بن جاتے ہیں, چندوں ہٹ ہو جاتا ہے, ہر جگہ سے ہر طرح کی کالز آنے لگتی ہیں کام کے حوالے سے ویسے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو پیریڈ تھا میرا اس پہ میں سیکھ رہا تھا کہ اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے ان سب چیزوں سے. اور آپ اپنے ظاہر ہے ایک دم سے آپ ایک کمرشل مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پہ بہت کمرشل ہاکس بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ سے آپ کو ایک کمرشل وینچر کی طرح دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ اس ایج کے اندر آپ نیا نیا سیکھنا شروع کرتے ہو, دنیا میں آتے ہو کہ کیسے کرنا. جو آپ بات کر رہی ہیں ایگو والی چیز کی, وہ یہ ہے کہ درخت جتنا بڑا ہو اتنا ہی جھکاؤ زیادہ ہونا چاہیے. اسی سے میں نے شروع سے یقین رکھا ہے, لیکن اس تک پہنچنا ایک جرنی ہوتی ہے. ایگو یا انا کو شرنک کرنا, ختم کرنا ایک پوری تاحیات ایک جرنی ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو ایک چھلانگ مارنی پڑتی ہے بہت بڑے اور وسیع سمندر کے اندر, جس کی یہ بڑے لوگ سب بات بھی کر گئے ہیں, خاص طور پہ ہمارے صوفیہ کرام جو ہیں جن کو آج کل ایک کمرشل حوالے سے بھی ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. ہر کوئی ایک صوفی بننا چاہتا ہے, یہ صوفی ہے یا صوفی کو اس ٹرم کو بھی کمرشلائز کر دیا گیا ہے, لیکن ایکچولی اس کی روح کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک جرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو ایسا فیل ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شاید میں اس پٹری پہ ٹھیک ہوں, اس جرنی پہ.
اب آپ نئی فلم میں کام کر رہے ہیں پاکستان میں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟
وہ ایک فلم ہے جو میں لکھ رہا ہوں آج کل, پروڈیوس کر رہا ہوں اسے, اور ابھی وہ اسی انیشل مراحل پہ ہے. کافی دیر سے اس پہ سوچ وچار چل رہی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کمپرومائز نہ کروں اسٹوری اور اسکرپٹ پہ, اور ایک پاکستان سے کیسی فلم نکلے جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی فلم ہو.
آج کل جو پاکستان میں فلمیں بن رہی ہیں, وار ہے, میں شاہد افریدی, زندہ بھاگ, اس قسم کی فلمیں آ رہی ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے ان فلموں کے بارے میں, دیکھی ہیں کہ یہ فلمیں؟
مجھے لگتا ہے بس اب یہ ٹائم ہے کہ بس فلمیں بننی چاہیے چاہے جیسی بھی ہیں. اب یہ ساری فلمیں اچھی فلمیں تھیں.
بس ایک سوچ سے بن جائے پوری کہانی.
پاکستانی فلم بنانا اس وقت ایک کٹھن چیز ہے, ایک مشقت ریکوائر کرتی ہے کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو جو بھی بنا پاتا ہے یا بناتا ہے, ہیٹس آف ٹو دیم. ایک خاص پروفیشنلزم کا معیار جو کہ ایک ریکوائرڈ ہوتا ہے ابھی وہاں تک نہیں پہنچا, اور اس کو ٹائم لگے گا کیونکہ وہ آہستہ آہستہ لوگ ٹرین ہوتے ہیں. وقت کی پابندی, ٹائم پہ پہنچنا, دا رائٹ ایٹیٹیوڈ ٹو ورک, یہ سب چیزیں, وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے جو کہ بڑی خوش آئین چیز ہے. اور یہ نہیں بھولنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ شروع تبھی ہوا جب آپ نے باہر کی فلمیں لگنی اجازت دیں اور سنیماز واپس بننے شروع ہوئے. ہم نے 10-15-20 سال ویسٹ کر دیے.
علی, اگلے 5 سال کا کوئی پلان بنایا؟
فیفی, ناٹ ریئلی, آئی ڈونٹ ہیو اے پلان. صرف یہ چیز نہیں رہ گئی کہ انہیں بہت بڑا اسٹار بن جانا ہے, اس سے بڑا, کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ اس سے بڑے ہو جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے, دنیا کے سب سے بڑے اسٹار ہی بن جائیں گے. اس کا تعلق خوشی سے نہیں ہے, خوشی کا تعلق کسی اور چیز سے ہے. تو تگ و دو اور جستجو اس طرف ہونی چاہیے. پاکستان کے لیے فلمیں بنانا چاہتا ہوں, میوزک بنانا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے, کوئی ایگزمپلری کام چھوڑ جانا چاہتا ہوں پیچھے سے جو کہ میرے بعد میں مجھے جس سے یاد رکھا جائے, ایسوسیٹ کیا جائے, یہی ہے اور کیا.
میری یاد ہو
دل کیا چاہتا ہے علی ظفر کا, دل کیا چاہتا ہے
علی ظفر کا؟ دل یہ چاہتا ہے کہ اچھی طرح سے زندگی سے گزار کے گزر جائے, بس اور تو کچھ نہیں. جتنا زندگی آفر کر سکتی ہے بس اس کا بیسٹ لیا جائے اور واپس دیا جائے زندگی کو. اس کے لیے وہ کس طرح کرنا ہے, چاہے وہ اپنے آرٹ کے تھرو کرنا ہے, کام کے تھرو کرنا ہے, اپنے ریلیشن شپ کے تھرو, اپنے تھرو کرنا ہے, جیسے بھی ہے, وہ سارے ٹولز ہیں. لیکن یہ کہ جو یہ زندگی کا سفر ہے کچھ ڈیکیڈز, چاہے وہ 4 ڈیکیڈز ہو سکتے ہیں, 60 ڈیکیڈز ہو سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن ایک جو کروڑوں اربوں سال کا ایک پروسیس ہے کائنات کا, اس کے اندر ایک چھوٹا سا عرصہ جس آپ بھی ہیں ایگزسٹنس میں, اس کو بھرپور طریقے سے گزارا جائے.
دل جھوم جھوم چلے, جھوم جھوم چلے, سونے سونے یا دل جھوم
چلے. علی ظفر کی باتیں فیفی ہارون کے ساتھ. یہاں سربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھی ماپارا صفدر, پروڈیوسر نصر جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے مہناز فاطمہ, اور لندن سے رسل نیو لو. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ضرور سن لیے, اور یہ ذمہ داری آج سنبھال رکھی ہے احمد رضا نے.
اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی تمام سرنگوں کو تباہ کر کے دم لے گا۔ بچوں کی بین الاقوامی فلاحی تنظیم سیو دا چلڈرن کہتی ہے کہ غزہ میں لاکھوں بچوں کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے متعلق اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نے ان کے بقول ممکنہ جنگی جرائم پر اسرائیل کے محاسبے پر زور دیا ہے۔ کراچی میں ساحل سمندر پر نہاتے ہوئے 21 افراد کی ہلاکت کے بعد سی ویو کو جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹرا میں مٹی کے تودے کی زد میں آنے والے گاؤں سے اب تک کم سے کم 30 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ 150 سے زیادہ لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اور آسٹریلیا اور نیدرلینڈز کے تفتیش کار پہلی بار مشرقی یوکرین کے اس علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جہاں ملائیشیا ایئر لائن کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔